أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخ اسلام میں یہاں اسلامی تاریخ کے متعلق اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کے متعلق کچھ یہاں پر واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے مہمان ہوتے ہیں جن کے بیانات سے ہم قصب فیض کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے بڑے اہم موضوع پر گفتگو ہوئی، واقعہ رجی، اور آج بھی اسی طریقے کا ایک موضوع ہے جس کو ہم کہتے ہیں حادثہ بئر مؤنہ۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں ناظرین کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کس طرح کے نشیب و فراز سے گزری ہے، اور یہ اسلام کی جو عظیم نعمت ہے، اور خداوند عالم نے جو یہ عظیم اپنا لطف ہمارے شامل حال کیا ہے اور عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کے لیے رسول اسلام اور جان ساران اسلام نے کس کس طرح کی قربانیاں ہمیں دی ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور خود کو اس کے لائق بنانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خود کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آج موضوع ہے گفتگو کا واقعہ بئر مؤنہ، حادثہ بئر مؤنہ، اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور گزشتہ ہفتے بھی ہم نے قبلہ سے استفادہ کیا تھا۔ ہمارا ساتھ دیجئے، قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضور، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔
بہت بہت شکریہ، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اور سحر عالمی نیٹورک ٹیم نے ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ تمام برادران اسلام کی خدمت میں اسلامی تاریخی حوادث اور وقائع کی روشنی کو دوستان کے سامنے پیش کیا جائے۔
حضور، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد حاضر ہوں گے اور گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، اس اہم موضوع کے تحت ہماری گفتگو آگے چلے گی، لیکن آپ ہمیں اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے دیکھا، یہ بھی بہت اہم حادثہ ہے اور بڑا دل خراش واقعہ ہے، بالکل واقعہ رجی کی طرح۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ واقعہ مؤنہ، جو واقعہ بئر مؤنہ ہے، اس کے حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم اور ہمارے ناظرین مستفید ہوں، لیکن یہاں پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعہ کب اور کہاں رونما ہوا، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں بھی السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ جو سوال آپ نے فرمایا، بہت ہی ایک تاریخ کا اہم ورق ہے جو تاریخ اسلام کے ساتھ منسلک ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک دل خراش حادثہ ہے۔
بے شک،
بئر مؤنہ عربی کا لفظ ہے، بئر جس کو عربی میں ہمارے اردو زبان میں کنواں کہتے ہیں، مؤنہ ایک جگہ کا نام تھا کہ مؤنہ کی جگہ کا کنواں۔
جی،
یہ ایک قبیلہ بنی سلیم اور قبیلہ بنی مالک کے درمیان ایک جگہ تھی
جی،
جہاں پہ یہ کنواں واقع ہوا تھا۔ دونوں قبیلے آپس میں یہاں سے پانی سے استفادہ کرتے تھے، اور جب بھی اپنے مویشی یہاں پہ چرانے کے لیے لے کے آتے تھے تو اس کنویں سے استفادہ کرتے تھے۔ یہ تقریباً ایک علاقے سے، رہائشی علاقے سے باہر کی جگہ پہ واقع تھا، اور یہ علاقہ مدینہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے کچھ فاصلے پہ مکہ کے راستے میں
جی بالکل
یہ جگہ موجود ہے۔ ابھی بھی لوگ بعض اوقات جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اس مقام کی زیارت کرتے ہیں یہ جگہ، لیکن بعض مورخین نے اس مقام کو مختلف جگہوں کی طرف نسبت دی ہے، کسی نے کہا ہے یہ مغرب کی طرف ہے، کسی نے کہا ہے شمال کی طرف ہے، لیکن حقیقت میں جب مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں تو 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ بنی سلیم اور بنی مالک کے درمیان، جو ان کے قبیلے تھے ان کے درمیان ایک جگہ تھی، کھلی جگہ تھی، جہاں پہ یہ کنواں واقعہ ہوا تھا. جی یہ واقعہ دقیقاً سال 400 ہجری کی ابتدا میں واقعہ ہوا ہے.
جی
ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے 36 مہینے میں واقع ہوا ہے.
جی
اور یہ مہینہ ماہ سفر کا مہینہ تھا.
جی
اور تاریخ اسلام میں بہت ہی درد آور اور بہت ہی غمناک مہینہ ہے. اس مہینے میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے رسول خدا اور امت اسلامی کو
بہت بڑا نقصان
بہت ہی نقصان پہنچایا ہے اور عزادار کیا ہے,
بالکل
غمگین کیا ہے تمام جامعہ اسلامی کو, ایک
جی
اسلامی معاشرے کو.
جی
اس ان حوادث نے سب سے پہلا حادثہ جو ہم پچھلے گزشتہ ہفتے عرض کر چکے ہیں واقعہ رجی ہے.
جی
اسی مہینے سفر کی ابتدا میں 36 مہینے ہجرت سے کی
جی
ابتدا
جی
میں, اور یہ وسط ماہ سفر کے درمیان میں تقریباً 10 سے 15 دن کا فاصلہ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ 1 ہی 15 دن کے فاصلے میں مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد,
بالکل, اور وہ
جو
بھی
بہت ہی سلجھے ہوئے لوگ,
بالکل چنے ہوئے افراد,
چنے ہوئے افراد, صاحبان علم, صاحبان فضیلت, صاحبان درایت جو تھے,
جی جی
ان کو رسول خدا کو اپنے اعتماد میں جو افراد تھے, جو رسول خدا کے با اعتماد افراد تھے, ان دو حوادث میں جو ہے ان کا ایک بہت ہی غمگین حالت میں ایک نقصان ہوا ہے, جو امت اسلامی کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جس سے درس لینا چاہیے, جس
جی
سے ان کی زندگی اور ان کے آثار سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے.
بالکل
تو اس مہینے میں یہ واقعہ بیر مونا کے نام سے مشہور ہوا,
جی
اور رسول خدا اور تمام مسلمان جو ہے اس سے غمگین ہوئے.
صحیح, بالکل. حضور, یعنی دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ, جیسے آپ نے فرمایا کہ بیر مؤنہ, یعنی اس مقام پر, مؤنہ کے مقام پر ایک کنواں تھا جہاں پر یہ واقعہ رونما ہو, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ افراد کس طریقے سے وہاں پہنچے کہ جو یہ واقعہ رونما ہوا اور ان کی مثلا شہادت واقع ہوتی ہے, تو یہ کس طریقے سے؟
جی اس کا ایک مفصل قصہ ہے جو آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. بدر اور احد کی جنگوں کے بعد,
جی
مسلمانوں کی فتح عظیم کے بعد, جس میں مسلمانوں نے 313 افراد کے ساتھ مشرکین کے 1000 کے لشکر کو نست و نابود کیا, اس کے بعد احد میں بھی, گرچہ میں پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا, لیکن مسلمانوں کی ایک حقیقی فتح تھی جو مشرکین کے دلوں پہ روب ڈال چکی تھی کہ مسلمین ایک کم تعداد میں افراد, با جذبہ, با ایمان لوگ, اپنے ایمان پہ پائبند لوگ ہیں جنہوں نے مشرکین کے 3000 لشکر کو پسپا کر دیا, گرچہ مسلمانوں کو نقصان ہوا, ہم اس میں اعتراض نہیں ہے ہمیں. یہ وجہ تھی جس میں مشرکین کے مختلف قبائل کے لوگ جو تھے ان جنگوں میں شامل تھے اور قتل ہو چکے تھے, جس میں بنی سلیم کے کچھ افراد بھی قتل تھے. جس طرح واقعہ رجی میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ مشرکین کے کچھ مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے بعض دوسرے مشرکین نے بعض لالچ میں آ کے اور انعام کی خاطر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دیا, فرار دیا, اور رسول خدا سے مبلغین کے عنوان سے اور اسلام کو ظاہراً اظہار کرتے ہوئے کچھ افراد کو اپنے علاقے لے جا کے شہید کیا, دھوکہ دے کے. اسی طرح اس واقعے میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ نظر آتا ہے. بنی مالک کے رئیس جو ملائب الاسنہ کے نام سے مشہور شخص تھا,
جی
اس نے اپنے بھتیجے کو اور بعض روایت میں اپنے بیٹے کو پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں بہت سے ہدایہ اور انعامات دے کے بھیجا, جن میں چند گھوڑے, چند شتر اور جو کچھ لباس وغیرہ کے ہدایہ پیغمبر کی خدمت میں بھیجا, اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے ہماری طرف سے ہدیہ ہیں. ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں جو بہت ہی مہم ہے, قبائل عرب میں یہ ایک چیز مرسوم تھی, جب بھی دو قبیلے آپس میں دشمن نہیں ہوا کرتے تھے,
صحیح,
اور وہ دیکھتے تھے کہ فلاں قبیلہ صاحب طاقت بنتا جا رہا ہے, اس کی کچھ اہمیت ہوتی ہے اس علاقے میں, اس منطقے میں, تو ان کی کوشش ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور صفائی کا اور اکٹھا رہنے کا جو ہے ایک معاہدہ کرتے تھے,
صحیح,
تاکہ آپس میں بھی نہ لڑیں, اگر کوئی تیسرا شخص ہم پہ حملہ کرے گا تو ہمارا ایک ساتھی ہوگا جو ہمارے دفاع کرے گا.
بالکل
اسی وجہ سے ان مشرکین نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ طاقت مدینے میں ابھر رہی ہے,
صحیح,
اور اس مشرک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں یہ ہدایہ بھیجے اور ان سے معاہدے کی خواہش کی. رسول خدا نے بہت ہی سری الفاظ میں فرمایا کہ ہم کسی مشرک کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے, آپ اسلام کو قبول کیجئے, اس کے بعد آپ کے ہدایہ بھی ہم قبول کریں گے.
صحیح
اس نے پیغام اپنے بابا کو, اپنے والد یا اپنے چچا کو بھیجا.
صحیح
جب یہ پیغام وہاں پہنچا تو اس نے کہا میں مسلمان تو نہیں ہوتا ہوں, لیکن شاید اگر پیغمبر گرامی اسلام کچھ افراد کو ہمارے علاقے کی ہدایت کے لیے بھیجے تو تو وہ ہمیں تعلیمات اسلام سے نوازیں تو شاید ہم مسلمان ہو جائیں. اور یہاں ہمارا اتنا بڑا قبیلہ ہے, ہمارے
قبیلے کے حضور, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, ابھی چند دن پہلے
جی,
یعنی 10-15 دن پہلے ہی ایک اس طریقے کا حادثہ رونما ہو چکا ہے
جی,
کیا عبرت نہیں تھی خود حضور کے لیے, اصحاب کے لیے؟
جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. یہ سوال تمام مورخین کے ذہن میں بھی آیا ہے اور یہی سوال رسول خدا کے ذہن میں بھی تھا.
جی
جب یہ اس شخص نے یہ تقاضا کیا تو پیغمبر گرامی اسلام نے ان سے کہا کہ دیکھیے, بنی سلیم کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ قریش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے افراد اس طرح جس طرح رجی کے مقام پر غافل گیرانہ طور پہ قتل ہوئے ہیں, یہ جو ہے بنی سلیم کے افراد بھی میرے مسلمانوں کو جو ہے شہید کریں اور ان کو قتل عام کریں. تو یہاں پہ عامر ابن مالک جو کہ ایک بہت بڑے قبائل کا رئیس تھا, اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے بھیجے ہوئے افراد میری ضمانت میں ہیں, میری امان میں ہیں, ان کو کوئی شخص کوئی متعرض نہیں ہوگا, ان سے کوئی افراد جو ہے ان کو اذیت نہیں کریں گے. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو قبائل آپس میں متحد اور معاہدہ کرتے تھے, اور جب یہ معاہدہ طے ہو جاتے تھے پھر ایک دوسرے قبیلے کے افراد کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے تھے. اب یہاں بنی عامر گرچہ مشرک افراد تھے, انہوں نے آ کے پیغمبر سے معاہدہ کیا کہ آپ کے مسلمان ہمارے نزدیک محترم ہیں, اور ہمارے افراد مدینے میں اگر آئیں تو وہ کیا ہیں, محترم ہیں, ان کا خون محترم ہے, ایک دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے قتل اور غارت نہیں کیا جائے گا.
بالکل
یہ معاہدہ طے ہو چکا. لیکن بنی سلیم اور بنی مالک جو ہیں
جی,
یہ دو الگ قبیلے ہیں, در حال کے الگ قبیلے ہیں, ان کے آپس کے درمیان بھی کیا ہے, ایک معاہدہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں نہ جھگڑیں گے نہ ایک دوسرے کے افراد کو قتل کریں گے, اور جن سے آپ کا معاہدہ ہوگا ہم اس معاہدے کا بھی احترام کریں گے.
جی
یہ معاہدے کی صورت ہے.
بالکل
اب یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب, کیونکہ ان کا ہدف یہ تھا کہ دین اسلام جلد از جلد تمام کرۂ ارض میں پھیل جائے, خصوصاً اپنے اس علاقے عرب علاقے میں جلد از جلد جو ہے مسلمانوں کی نشر ہو جائے. تعلیمات اسلام کو پھیلانے کی خاطر رسول خدا نے مختلف روایات ہیں یہاں پہ, کچھ روایت میں 30 افراد, کچھ میں 40 افراد, کچھ میں 70 افراد کی تعداد میں پیغمبر گرامی اسلام نے ایک قافلے کی شکل میں, مبلغین کی شکل میں, اور کچھ خطوط مختلف قبائل کے رؤساء کے نام پہ ان کو دے کے بھیجا. اب یہ کاروان مدینے سے نکلا اور بئر مؤنہ کے مقام پہ پہنچا, جہاں پہ آپ نے سوال فرمایا یہاں پہ مسلمان کیا کر رہے تھے. اس واقعے کو اس لیے یہاں پہ آئے تھے کہ یہاں پہ آ کے یہ لوگ دین اسلام کی تبلیغ کریں. جب یہ مسلمان اس علاقے پہ پہنچتے ہیں جو کہ درمیانی علاقہ ہے بنی سلیم اور بنی عامر کے درمیان کا علاقہ ہے, یہاں پہ مسلمانوں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ رسول خدا کا دیا ہوا خط جو بنی سلیم کے نام پہ ہے, کیونکہ ایک مشرک قبیلہ ہے, ہم سب سے پہلے اپنے مبلغین اپنی تبلیغ کو بنی عامر کے پاس لے جانے سے پہلے ہم پہلے جو ہے
نزدیک
میں ان کو اپنا خط پہنچاتے جائیں. یہاں پہ ایک شخص ہے بنام حرام ابن لہیان, اس نے کہا کہ بھی یہ خط میں پیغمبر گرامی کا پہنچاتا ہوں.
جی
جیسے ہی یہ شخص عامر ابن سلیم کے پاس آیا, بنی سلیم کے جو رئیس تھا اس کے, عامر ابن طفیل کے پاس آیا, تو عامر ابن طفیل نے ابھی خط کھولا نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, فقط خط لانے والے نے بتایا کہ یہ پیغام اور یہ دعوت نامہ ہے رسول گرامی اسلام کا, اسلام کی دعوت ہے, خدا اور اس کا رسول آپ کو راہ حق اور سیدھے راستے پہ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں, اور شرک سے ہاتھ اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں. جیسے ہی اس پیغام رساں شخص نے پیغمبر گرامی کا پیغام پہنچایا, لیکن ابھی خط نہیں کھولا گیا, اس میں کیا الفاظ ہے, اس ملعون نے اس خبر رساں شخص کو وہیں پہ ہی شہید کر دیا.
یعنی یہ بالکل جو بین المللی قوانین ہیں ان کے بھی خلاف ہے, ورنہ کسی ایلچی کو کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا ہے.
اور ابھی آپ نے خط نہیں کھولا ہے کہ اس خط میں کس چیز کی دعوت ہے آپ کو, شاید کس لحن سے آپ کو پکارا گیا ہے, کن الفاظ سے آپ کو بلایا گیا ہے, آپ کو کس چیز کی دعوت دی گئی ہے, شاید سلو کی دعوت ہو, شاید جنگ کی دعوت ہو, ابھی آپ خط کے مضمون سے آگاہ نہیں ہیں.
جی
جب تک خط کے مضمون سے آگاہ ہی نہیں ہے,
صرف ان کی دشمنی کی شدت,
ان کی شدت تھی
جی,
اور کفر اور نفاق کی
بدترین دشمنی حضور اور اسلام سے
ایک بدترین حالت تھی
بے شک.
جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اور مسلمان آہستہ آہستہ مایوس ہونا لگے کہ ہمارا خطر رساں شخص گیا تو ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، یہ پریشانی مسلمانوں کے دلوں میں سنگینی کرنے لگی. ادھر کیا ہوا، عامر ابن طفیل نے سب سے پہلے بنی مالک کے پاس اپنے افراد بھیجے کہ آئیں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں اور ان مسلمانوں کو قتل کریں، لیکن وہ لوگ وفا نکلے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بزرگ شخص نے، عامر ابن مالک نے جو کہ بنی مالک کا رئیس شخص ہے، اس نے رسول خدا کو وعدہ کیا ہے کہ آپ کے افراد کی ہم حمایت کریں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے.
بلکہ برعکس ہونا چاہیے تھا، ان کو بھی ان کی حمایت
کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس کی حمایت نہ کی کیونکہ ان کا آپس میں معاہدہ تھا کہ جس کے ساتھ آپ معاہدہ کریں گے، جس کے ساتھ آپ سلوک کریں گے، ہماری سلوک اس کے ساتھ ہوگی. لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، بنی سلیم کے افراد نے توڑا، اور انہوں نے بنی رعل اور زکوان اور مختلف قبائل کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا. دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی سی ہی دیر میں مسلمان چاروں طرف سے افواج اور سپاہیوں کے لشکر میں گھر گئے.
اللہ اکبر.
یہ مسلمانوں کا دیکھا کہ بھی ہم تو یہاں پہ امان لے کے آئے ہیں، یہاں پہ ضمانت کے ساتھ آئے ہیں، ہوا کیا ہے؟ اور بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی صلح صفائی کے، چاروں طرف سے مسلمان گھیرے میں آ گئے اور حملہ شروع ہو گیا. پھر مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ سوائے دفاع کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو مسلمانوں نے اپنا دفاع کرنا شروع کیا.
حضور آپ اجازت دیجئے، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ اڑ لیتے ہیں، پھر اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے حادثہ بیر معونہ کے حوالے سے، اور واقعہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ کتنا دردناک واقعہ ہے یہ. اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں جناب سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ. جی حضور، ابھی آپ واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ مسلمان چاروں طرف سے کفار کے درمیان گھر چکے.
تو یہاں پہ جو مسلمانوں کے سردار تھے جناب منذر ابن عمر انصاری،
جی
انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اپنے دفاع کرنے کا.
جی
تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب دفاع ہی کیا جا سکتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. پہلے مشرکین نے کوشش کی کہ ان افراد کو اسیر کیا جائے، دقیقاً اسی طرح جس طرح پہلے واقعہ رجی میں وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اسیر کیا جائے، ان کو قیدی بنایا جائے، اور بعد میں مشرکین دوسرے مکہ کے سامنے ان کو بیچا جائے. لیکن یہاں مسلمانوں نے اسارت کا کوئی سوال ہی نہ چھوڑا، آخری دم تک، خون کے آخری قطرے تک دین اسلام کا دفاع کیا. یہ وہ شہید ہیں جن کو غافل گیرانہ طور پر اور بہت ہی مظلومیت کے ساتھ ایک جنگل بیابان میں شہید کیا گیا، اور ان شہداء کی جانساریاں اور ان کی فداکاریوں نے آج تک دین اسلام کو سر پا برجا رکھا ہے. اور ہمیں چاہیے اسی مقام پر، اگر یعنی واقعا میں بندہ حقیر عرض نہ کروں تو یہ کوتاہی ہوگی، کہ ہمیں چاہیے شہدائے اسلام جنہوں نے جہاں جہاں پہ بھی دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی اور اس پیغام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی، ہم اگر آج مسلمان کسی جگہ پہ آرامش کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ
زندگی
گزار رہے ہیں اور اپنے عقائد اسلام کو اپنی آئندہ نسل تک پہنچا رہے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ نتیجہ ہے ان شہدائے اول اسلام کی فداکاریوں کا جنہوں نے اپنے گھر باہر ہر چیز کی فکر کو چھوڑ کر دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال سے گزر کے یہ شہادتیں پیش کی.
بالکل، اس میں کوئی شک نہیں.
تو یہ ہمیں یہاں پہ ان کی یاد کرنی چاہیے اور ان کا ذکر زندہ رکھنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شہداء کا ذکر کرنا درست نہیں ہے، ان کی یاد منانا درست نہیں ہے، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور اپنے دوسرے منعم کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے خدا خود منعم ہے، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو باعث نعمت الہی ہیں، جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے، دین کی وجہ سے، جن کی قربانیوں سے ہم تک اسلام پہنچا. اگر آج ہم ان کی یاد نہ رکھیں گے تو یقین کریں کل ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا، اور بلکہ برے الفاظ سے یاد کرے گا، کیونکہ ہم نے تاریخ کے ساتھ ایک ظلم کیا ہے. اسی لیے حق ہے ان شہداء کی یاد کو زندہ رکھا جائے، اور جو لوگ اس چیز میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا جائے.
بالکل، بجا فرمایا.
تو یہاں پہ جب مسلمین एक दायरे में फंस गए
जी
दुश्मन और मुनाफिकीन और मुशरिकीन के इस लश्कर के दरमियान, तो उनके सरदार जो है जनाब मुनज़र इब्न अम्र ने दस्तूर दिया कि हम लड़ेंगे, हम कैदी नहीं होंगे,
जी
और आखिरी दम तक लड़े,
बेशक
सब शहीद हो गए।
जी
एक शख्स, यही शख्स मुनज़र इब्न अम्र बचे,
जी
और उन्होंने एक सवाल किया मुशरिकीन से, मुझे इजाज़त दे मैं अपने इन साथियों की मैयतों पे नमाज जनाजा अदा कर लूं,
अल्लाहु अकबर
बाद में आप मैं भी आपसे लड़ूंगा।
अल्लाहु अकबर
सबसे पहला शख्स जो के कारवान का सरदार है वो आखिर तक बचा है, जहां फिशानी करता करता लड़ता लड़ता दूसरों की हिफाजत करता, दुश्मन पे हमले करता, आखिर तक खुदा ने उसको बचाया है। लेकिन उसने ये नहीं कहा मैं तस्लीम हूं,
जी बिल्कुल,
उसने कहा मुझे 2 मिनट इजाजत दीजिए मैं अपने साथियों की नमाज जनाजा अदा कर लूं।
वाकई क्या यानी
ये
मुसलमान की
कुर्बानी
शान क्या
देखिए,
होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि मुझे पानी दे दीजिए या फलान चीज दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं छोड़ दीजिए, मैं अपने वापस चला जाता हूँ, कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं की है। कहा मुझे फकत नमाज जनाजा अदा करने दीजिए, बाद में मैं खुद हाजिर हूँ आपके साथ जंग करने के लिए। तो इस वाक्य के बाद मुशरिकीन ने कहा मुश्किल नहीं है,
हाँ बिल्कुल, सबको कत्ल कर दिया, अब
कत्ल
तुम
तो
तन्हा,
कर दिया,
हमारा क्या
तुम भी
बिगाड़
जो है
सकते हो।
नमाज जनाजा अदा कर लो।
जी
उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, बाद में खुद भी जंग की और बाइज्जत और एहतराम और वकार के साथ जो है
जाम शहादत
जाम
नोश
शहादत
किया।
नोश किया।
जी बिल्कुल,
तो ये एक बहुत तल्ख वाक़िया तारीख इस्लाम में और इब्तदाई साल चहारों में पेश
जी
आया,
जी
जिसने तमाम मुस्लिमीन और रसूल ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जरियादार किया।
हुजूर, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि जैसे भी आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा साल था
जी
इस्लामी हुकूमत का
जी
जो बाकायदा अब कायम हो चुकी थी और कुछ जंगों में अपना सिक्का मनवा चुके थे
जी बिल्कुल
मुसलमान,
ठीक है
जो कुफारे कुरैश से मुकाबला कर रहे हैं और जंगे ओहद, जंगे बद्र हो चुकी है और उनसे हार नहीं रहे हैं,
जी
यानी उनको शिकस्त दे रहे हैं, तो फिर इनके साथ क्या किया जो साजिश करने वाले अफराद
जी
थे इस तरीके से, तो क्या कोई रद्द अमल इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वहां पर रोनुमा हुआ, या इसी तरह खामोशी के साथ इस जुल्म को बर्दाश्त कर लिया?
नहीं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले ने इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया है।
जी
लेकिन अगर हमारे दोस्तान को याद हो तो एक प्रोग्राम में हमने अर्ज़ किया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले ने एक बहुत ही सुलझी समझी सियासत के साथ
जी
जज़ीरे अरब में दीन इस्लाम की तबलीग को शुरू किया है, और एक राहबर, हकीकी राहबर जो कि जंगी कवायद से आशना है
बिल्कुल
और इलाही उलूम से आशना है, उस शख्स ने इस तमाम प्रोग्राम को गाइड किया है।
बेशक,
रसूल खुदा ने फौरन इसके रद्द अमल में जंग नहीं की है, लेकिन इसके बाद अतराफ़ के जो मुशरिकीन थे, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों की तादाद कम थी, अतराफ़ सारा मुशरिकीन कुफार और मुनाफिकीन से भरा पड़ा था,
जी
इसीलिए रसूल खुदा ने कदम ब कदम एक एक कबीले के साथ, बाज़ के साथ सुलह की, बाज़ के साथ मुआहदा किया, और बाज़ जो काबिले कबूल अफराद नहीं थे उनके साथ जंग की। इसी तरह इस वाक़े के बाद बनी मुज़ैर के साथ जो है जंग की, और खैबर वालों के साथ जंग की, बाज़ यहूद मदीना के साथ जंग की, एक एक कदम ब कदम।
जी जी
एक दफ़ा अगर मुसलमान तमाम कबाइल से जंग करते और लड़ते और सबसे दुश्मनी खरीद लेते तो फिर
हाँ,
कतअन जो है मुसलमान आज तक कभी नहीं बचते।
कुछ नहीं हो सकता था खुद।
लेकिन एक वक्त में फकत एक ही जंग हो सकती है, और वो भी तरीके से
जी
सुलझे से। लेकिन गरचे इन शुहदा की शहादत ने रसूल खुदा और मुसलमानों पर बहुत ही संगीन सदमा डाला,
सही
और
जी
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले 1 माह तक, तारीख में बहुत ही नादर मिलता है, रसूल खुदा पूरा 1 महीना हर नमाज में दुआए कुनूत में इन 3 कबाइल पर लान करते रहे।
अल्लाह अकबर,
तारीख में बहुत कम मिलता है रसूल खुदा नमाज में, मुमकिन है बाजों को मिले एक एक दिन 2 दिन फलां कबीले पे लान की, फलां शख्स पे लान की, लेकिन इस वाक़े और इन शहदा, ये इतने अजीम शहदा थे कि ये शहदा तारीख में मिलता है, इनको कुर्रा के नाम से याद किया जाता था।
जी बिल्कुल,
ये जिन्होंने 70 अफराद तक लिखा है उन्होंने कहा है कि इसके बाद तारीख में किसी को कुर्रा कहना लोगों को दुख आता था, अगर किसी को कहते थे कारी कुरान तो वो कहते थे हम कारी कुरान नहीं हैं,
कारी कुरान तो वो
कारी
थे
को
जो
थे
हक
चले
अदा कर
गए
चुके हैं।
जो
अल्लाहु
बेरे
अकबर,
मौना में शहीद हो गए।
बेशक
इतने बाअज़मत अफराद थे ये लोग
जी,
کہ جو دن میں رسول خدا کی خدمت میں جن خدمت میں تھے، مدینے سے باہر میٹھا پانی مسلمانوں کے لیے جمع کرتے تھے، رات کو جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اپن مٹ کر خاموشی سے زندگی کرتے تھے، بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی لائق افراد تھے۔ ان افراد کو رسول خدا نے دین کی تربیت کے لیے باہر بھیجا، اور ان کی شہادت کا صدمہ واقع ہونا چاہیے تھا اور بہت ہی عظیم صدمہ ہوا، جو رسول خدا اس امر پہ مجبور ہوئے کہ دشمنان اسلام کو ایک مہینہ تک نماز کے دوران دعائے قنوت میں جو ہے لعنت بھیجتے رہے۔ تو اس واقعے کے بعد رسول خدا نے پھر ایک سمجھی ہوئی سیاست اور ایک دقیق سیاست کے عمل کرتے ہوئے مختلف قبائل کے ساتھ قدم بے قدم جو ہے جن سے صلح ہو سکتی تھی، جو اسلام قبول کر سکتے تھے یا اسلام کے ساتھ مل کر رہ سکتے تھے، ان سے معاہدے کیے، اور جن سے قابل معاہدے نہیں تھے ان سے ایک ایک کر کے جنگ کی۔ اور الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں، سال 8 ہجری سے پہلے جو فتح مکہ ہے، اس کے بعد جو مشرکین کا سب سے بڑا جو مرکز تھا وہ بھی جو ہے
فتح ہو جاتا ہے۔ حضور، یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف قبیلے بنی سلیم والے افراد ہیں جنہوں نے اس طریقے سے محاصرہ کیا ہے اور سب کو قتل کیا ہے، اگرچہ ان کے ساتھ دوسرے کچھ قبائل بھی تھے، لیکن جو مرکز ہے آپ نے کہا نا سب سے بڑا جو کفر کا مرکز تھا مکہ، تو کفار مکہ کا اس میں کوئی نقش ہے؟
اس میں کفار مکہ کا مستقیم نقش نظر نہیں آتا ہے، کسی مورخ نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ جنگ بدر اور جنگ احد میں اور دوسرے چھوٹے موٹے سریات میں جو سریے ہوتے تھے، جو پیغمبر اکرم علیہ السلام کچھ افراد کو بعض قبائل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے بھیجتے تھے، ان میں مشرکین کا بہت نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کی وجہ سے جو ہے ان کو بہت دکھ تھا کہ مسلمان جو ہیں قدم بے قدم آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو جو بنی سلیم کا سردار تھا عامر ابن طفیل، یہ مشرکین کا بہت ہی ایک حامی شخص تھا، کیونکہ اسی شخص کا جنگ احد اور جنگ بدر میں کچھ افراد اس قبیلے کے قتل ہو چکے تھے، اور حقیقت میں یہ جو غافل گیرانہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہ ان اپنے مقتولین کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اس ناجوان مردانہ طریقے سے، ایک جو پہلے دو جنگیں ہوئی تھیں جنگ بدر اور جنگ احد، یہ ایک منظم جنگ تھی، مدینے والے اپنے جنگ کے لیے تیاری کر کے آئے تھے، مکہ والے اپنی تیاری کر کے آئے تھے، ایک مقام تھا، دونوں آمادہ طریقے سے بہت ہی اپنی پہلی آمادگی سے جنگ کر رہے ہیں۔
ہاں، اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم آمادگی کے ساتھ اور اس طرح یعنی باقاعدہ پہلے اعلان کے ساتھ اگر جنگ کریں گے تو اسلام سے ہم نہیں جیت سکتے، اس لیے انہوں نے
ایک ایسا شبیخون، جسے کہتے ہیں شبیخون، جو مارا مسلمانوں پہ، تو بغیر بتلائے بغیر پوچھے، اصلا مسلمان کسی طریقے سے آگاہ نہیں تھے، ابزار و آلات جنگی ان کے ساتھ ہمراہ نہیں تھے، کیونکہ ایک مشرق اور ایک قبیلے کے رئیس کی امان میں، جو کہ قواعد عرب میں ایک مشہور تھا، اگر کوئی مشرق بھی کسی کو جو ہے پناہ دے دیتا ہے تو پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس افراد فرد کے ساتھ جو ہے
جنگ کرے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی حق ہے،
درست آپ کی بات۔ تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس اعتماد کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس دشمن کے گڑے میں چاروں طرف گھرے ہوئے دیکھا۔
حضور، یہ تو خیر ہم نے کافی آپ سے جانا، اس مختصر سے وقت میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ جو عامر کا قبیلہ تھا انہوں نے اس کے ساتھ کیا اپنے معاہدے کا؟
جی، وہاں پہ دیکھیے، جب بنی عامر نے یہ دیکھا کہ بنی سلیم نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ ایک معاہدہ بھی توڑا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے وعدے کی پائے مالی کی ہے، ہماری توہین کی ہے، تو یہاں پہ حسان ابن ثابت نے ایک شعر کہا مدینہ میں، انہوں نے جب یہ شعر کہا تو اس شعر میں بنی عامر کی مذمت کی گئی،
ہاں یعنی ان کی مخالفت کی مذمت کی،
مذمت نہ مخالفت کی نہیں، کہ آپ نے پیغمبر گرامی کو ایک وعدہ دے کر اور ان کے افراد کی جو ہے حمایت کرتے ہوئے ان افراد کو جو ہے آپ نے قتل کروا ڈالا۔
بہت شکریہ حضور، معاف کیجیے گا، چونکہ ہمارا وقت بھی اختتام کو پہنچا، یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے، اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے، بڑے اہم مطالب تھے۔ ناظرین اکرام، بڑی اہم گفتگو تھی، موضوع بہت وسیع تھا، لیکن وقت ہمارا اس کے سامنے بہت کم تھا، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ماشاءاللہ بڑے اہم مطالب تھے۔ ہم آپ سے بھی یہیں پر خدا حافظی کریں گے، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔